جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم نیپال کے شہر پوکھرا میں موجود ہیں، دعوت اسلامی کے سنت و بھرے تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، نیپال اور ہند کے ذمہ داران جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، آئیے مل کر دہراتے ہیں۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔
الحمدللہ، امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا کیا ہے، اور اگر دعوت اسلامی کو بہت غور سے اور توجہ سے دیکھا جائے تو اس مدنی ماحول کا عطر کیا ہے، اس مدنی ماحول کا ٹیسٹ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو دعوت اسلامی کو دیگر کئی تحریکوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یوں تو بہت ساری خوشبوئیں ہیں دعوت اسلامی کے گلشن میں، مگر عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ایک ایسا ایسنس ہے، یہ ایسی خوشبو ہے، یہ ایک ایسا مزہ ہے جو دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہوتے ہی اسلامی بھائی کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھ جو پہلے یاد پیرس، یاد جاپان یا یورپ امریکہ کی وادیوں کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، مدنی ماحول ملتے ہی اس کی زبان اور اس کے وہم و گمان میں مدینے کی یاد بس جاتی ہے، یہ آنکھیں عشق رسول میں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ الحمدللہ اس ماحول کا ایسا کرم ہے کہ اس ماحول میں شامل ہونے والا نہ صرف خود عشق رسول کی چاشنی اپنے دل میں محسوس کرنے لگتا ہے، مدینہ منورہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گویا دل کھچنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خود دوسروں کو عشق رسول کے جام پلانے والا بن جاتا ہے۔ یہاں میں جس موضوع سے متعلق چند باتیں اپنے ذمہ داران سے عرض کرنے حاضر ہوا ہوں، یقیناً آپ بڑے اہم ذمہ داران ہیں، مدنی مشورے آپ کے جدول چلتے ہوں گے، کابینہ تو ڈویژن تو شعبہ، لیکن ایک بات آج ہم نے ایک دوسرے کے اپنے بارے میں سوچنی ہے کہ جب مدنی ماحول میں شروع میں میں آیا، جو کچھ شروع کا عرصہ گزرا، جو مدینہ منورہ کی یاد میں، جو آقا کے عشق میں آنسو بہتے تھے، جو یاد مدینہ میں دل تڑپتا تھا، کیا اب بھی وہی کیفیت ہے یا کہیں کسی رش میں، کہیں کسی مصروفیت میں، کہیں زندگی کی بھاگ دوڑ میں ان تمام باتوں سے دل کچھ دور ہو گیا ہے، اب وہ کیفیت نہیں؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عشق رسول نہیں نا تو کچھ بھی نہیں، وہ آنکھ بیکار ہے جو یاد مدینہ میں آنسو نہ بہاتی ہو، وہ دل بیکار ہے جس دل میں اپنے آقا کی یادیں نہ ہوں، وہ دعائیں جس میں مدینے کا ذکر عشق مصطفیٰ کی آرزو نہ ہو، وہ تڑپ نہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک آقا کے غلام کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤں، اگر نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم میری راتیں، میرے دن ان کی یاد میں بسر ہوتے رہیں۔ جس طرح پروانہ بغیر شمع کے بے قرار رہتا ہے، اس طرح نبی کا عاشق جو ہے وہ مدینے سے دور بے قرار رہے، وہ یاد مدینہ اور یاد مصطفیٰ میں گم رہے۔ اور اگر ہمارا کوئی ذمہ دار، دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ، اگر اس کے اندر یہ رقت، یہ سوز و گداز ختم یا کم ہو رہا ہے، وہ کسی اور کو سوز و گداز کیسے پیدا کرے گا؟ میرے باپا کی محفلیں دیکھیے، کون سا مذاکرہ، کون سی گفتگو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عشق رسول سے الگ ہوتی ہے۔ جب دیکھیں امیر اہل سنت کی آنکھیں، وہ یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں نم ہوتی ہیں۔ اور میرے باپا خود بھی روتے ہیں اور امیر اہل سنت کو دیکھ کر لاکھوں روتے ہیں۔ اشعار، نعتیں، یہ دعوت اسلامی کا ٹیسٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کہیں اپنی مصروفیات میں، اپنی ذمہ داریوں کے نام پر ان چیزوں سے دور نہ ہو جائیے گا۔ یہ جتنی بڑھتی جائے گی، یہ وہ شمع ہے کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ میرے باپا نے لاکھوں دیے جلا دیے، اب یہ ان چراغوں کا کام ہے جو گھر گھر جا کر عشق مصطفیٰ کی شمع کو مزید فروزہ کرتے چلے جائے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، یہ روز بڑھتا رہے۔ تنظیمی ذمہ داریاں، کام، عمر، بڑھتے بڑھتے عشق مصطفیٰ کم نہیں ہو، روز بڑھنا چاہیے دن بدن۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ آگ ہے کہ جتنی جلتی ہے اتنا سکون دیتی ہے۔ امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، کاش وہ آگ لگ جائے کہ اس آگ سے بچ جائے۔ ہمارا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کسی سے بات چیت کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں جھلک آئے کہ یہ اپنے نبی کا دیوانہ ہے، یہ اپنے نبی سے والہانہ پیار کرتا ہے، ٹوٹ کر پیار کرتا ہے اپنے آقا سے، کیفیت یہ ہو۔ شاعر لکھتا ہے نا، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ پانی کے بغیر جو مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے نا، بس اس طرح کی کیفیت ہے، کاش بن جائے۔ مگر ان چیزوں کو بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہوں گی، عشق رسول مزید کیسے فروزہ ہوگا، مزید یہ رقتیں کیسے بڑھیں گی، ہمیں وقتاً فوقتاً احادیث، صحابہ کرام کے واقعات، عاشقان رسول کی باتیں پڑھنی ہوں گی۔ اور آج کے دور میں ایک ایسا عاشق رسول ہمارے درمیان موجود ہے جو خود تو سچا عاشق رسول اور فنا فی رسول کے مرتبے پر فائز ہے، اس کی برکت سے دنیا بھر میں عشق رسول کی شمع جلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایسی ہستی موجود ہے تو اس کو دیکھ کر اپنی کتنا بیٹری کو مزید چارج کرتے چلے جاؤ۔ آج بھی اسی نیت کے ساتھ چند احادیث۔ اور ایک اور بات، کہیں یہ سوچ کر نہیں کہ دعوت اسلامی کے چونکہ ماحول کا طریقہ کار ہے، ہمارے ذمہ دار نے بتایا کہ دعوت اسلامی کے ماحول کا یہ مین اتر ہے، تو اب میرے اندر بھی یہ خیفیت ہونی چاہیے۔ ارے نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے آقا سے کتنا پیار کرنا ہے، بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن۔ بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تو مومن ہونے کی ڈیفینیشن میں ہے۔ کب فرمایا؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایوری تھنگ جو کچھ میرے پاس ہے ان سب سے زیادہ پیار کرنا ہے اپنے آقا سے، محبوب ماننا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اب مجھے چیک کرنا ہے، جتنے یہاں مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ شامل ہیں، یہاں تو ذمہ داران ہیں، میں اپنوں سے اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت اگر مجھے بعد میں یہ سلسلہ دنیا بھر میں جہاں کہیں دیکھا جائے، میں ان سب سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے نہیں کرتا ہوں، کہ دعویٰ تو ہے کہ مجھے اپنے نبی سے پیار ہے اور ایمان مومن ہونے کے لیے ضروری بھی ہے، مگر کراس چیک تو کر لیں کہ جب بیٹے کی باری آتی ہے، بچوں کی باری آتی ہے، تو بچوں کی مانتا ہوں یا وہ مانتا ہوں جو میرے آقا نے کہا ہے؟ جب گھر کی باری آتی ہے تو وہ مانتا ہوں یا جو وہ مانتا ہوں میرے آقا نے کہا ہے؟ دوستوں کی بات مان کر، دوست کہتے ہیں جناب ماننا پڑتا ہے، رشتے دار کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے، بچے کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے، یہ سب چلتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دوستوں کا رشتے داروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ سب سوچے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عشق دل میں ہونا چاہیے تھا اس کا خیال کیوں نہیں ہے؟ ارے ان باتوں کو جب صحابہ نے سنا تو انہوں نے پروف کیا، انہوں نے ثابت کیا، کہہ کر نہیں، ہم نعرہ ضرور لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ نعرہ بڑا اچھا ہے، مگر اس نعرے کی، اس نعرے کو سامنے رکھیں اور اپنے کردار کو سامنے رکھیں. صحابہ اکرام علی رضوان نے ان تمام باتوں کو کیسے پروف کیا؟ وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، تک کم و بیش جنگ احد ہے، شیطان نے یہ خبر اڑا دی، یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی دیوانہ وار، بوڑھی ہیں، بڑی عمر کی ہیں، میدان احد کی طرف جا رہی ہیں، کسی نے کہا تمہیں پتا ہے تمہارے والد شہید ہو گئے؟ کہتی یہ بات چھوڑو، بس مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا؟ کہا بس مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا اور آگے گئی، کہا تمہیں پتا ہے تمہارے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا؟ کہا سب چھوڑو، بس یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جب بتایا گیا نبی پاک خیریت سے ہیں، تو کہا نہیں، مجھے اپنے آقا کا دیدار کرنا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و سلامت دیکھا، وہ عورت جس کا شوہر، جس کا بیٹا، جس کا والد، تینوں شہید ہو گئے، آقا کو دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیج ہے. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے اور حدیث پھر سنیے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ کہ جب میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سنا اور پروف کیا، ثابت کیا کہ سب ایک طرف، میرے آقا سب کچھ ہیں. شاعر کا وہ شعر ہے، کاش ہماری زندگی کا آئینہ بن جائے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. اے کاش میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کس قدر پیار کرتے نبی پاک سے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا لیکن جب آپ یاد آ جاتے ہیں نا، تو آپ کی خدمت میں حاضر جب تک نہ ہوں، آپ کو دیکھوں نہ، تو قرار نہیں آتا. لیکن آقا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے جب ہم سارے، تو آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، میں تو ایک نیچے درجے میں ہوں گا. میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اگر وہاں آپ کو نہ دیکھ سکا تو کیا ہوگا. عشق دیکھو یار، کہ مدینے میں رہتے ہوئے کہتے آقا جب قرار نہیں آتا آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں، جنت میں کیسے تلاش کریں گے؟ وہاں تو آپ انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ہم کیسے آپ کے قریب آئیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش رہے، جبریل امین قرآن پاک کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، سنو سنو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سچا پیار کرتا ہے اسے کیا انعام ملے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ بات کو تھام لیا کہ بس اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، انہی کو راضی کرنا ہے تاکہ جنت میں بھی ان کا ساتھ مل جائے۔ اور اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کیسا پیار تھا، اچھا سب کے سامنے ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، محفل میں جائیں اجتماع میں جائیں تو بڑا عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں، مگر خلوت میں اپنے آقا کو کتنا یاد کرتے ہیں، اکیلے میں مدینہ شریف کو کتنا یاد کیا، اکیلے میں کب کتنے آنسو بہائے۔ سنو سنو، ایک صحابی کے ساتھ اکیلے میں کیا واقعہ ہوا، فقط اکیلے میں نہیں بڑی مشکل حالات میں۔ فتح مکہ سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنان اسلام نے گھیر لیا، نرغے میں لے لیا، اور اب آپ کو لے کر گئے۔ صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام نستاس کے ساتھ تنعیم بھیجا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مقام تنعیم، یہ وہی مسجد عائشہ بھی جس کو کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، جہاں عمرہ کرنے والے جب ایک عمرہ کر لے اور پھر مکے میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو احرام باندھنے کے لیے وہ تنعیم کے علاقے میں جاتے ہیں۔ جب سے روایت پڑھی ہے، عموماً جب اس علاقے میں جانا ہوتا ہے تو وہ واقعہ نظروں میں گھوم جاتا ہے، تنعیم کا مقام تھا۔ اور حضرت زید کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا، ابو سفیان جو بھی اسلام نہ لائے تھے ان سے پوچھا، زید اب کوئی بھی نہیں ہے نا، مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، غور کیجئے گا، کیفیت دیکھیے گا، چاروں طرف کفار ہیں، جان لینے کے لیے پکڑ لیا ہے۔ کہتے زید ایک بات تو بتاؤ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کر سکتے ہو کہ تمہاری جگہ ہم تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، ہمارے ہاتھ میں ہوں، اور ہم ان کو قتل کر دیں، تم نہ ہو، تمہاری جگہ وہ آ جائیں، بس اکیلے میں ہو، ذرا بتاؤ۔ حضرت زید کیا کہتے ہیں، اور کیا کہا کہ تمہاری جگہ ان کو قتل کر دیں، تم آرام سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ جاؤ۔ تو حضرت زید نے کہا، خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے رہوں، یہاں لانا گرفتار کرنا میری جگہ، ان کو معاذ اللہ شہید کرنا دور کی بات، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرے آقا اس وقت جہاں کہیں ہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میں آرام و سکون سے رہوں اور اپنے گھر والوں رہوں۔ ابو سفیان کہتا ہے، میں نے ایسی محبت پہلے کب کسی کو نہیں دیکھی، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سے اتنی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت زید کو شہید کر دیا گیا، مرتے مرتے بھی عشق رسول کا عالم دیکھیے۔ ہماری تھوڑی تکلیف، تھوڑی پرابلم ہمیں کہاں لے جاتی ہے، ہمارا عشق رسول، ہماری آقا سے محبت، ہماری مدینے سے وابستگی، ہم کیفیت جب تبدیل ہوتی ہے اس وقت اپنے آپ کو چیک کریں، نہیں یار ابھی بڑا پریشان ہوں، ابھی یہ باتیں نہیں کرو، ابھی مجھے دوسرے مسئلے پڑے ہوئے ہیں۔ مشکل وقت آتا ہے تو حلال و حرام کی کچھ لوگ تمیز اٹھا دیتے ہیں، تو یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں کہ جان جا رہی ہے، نرغا ہے کافروں کا، مگر جان دے دی، نبی کے بارے میں خیال بھی دماغ میں نہیں آنے دیا۔ عشق رسول کی اس دہلیز پر صحابہ کرام موجود رہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے آقا سے محبت بھی کی اور کس طرح خدمت کی، جھومتے جائیے اور ان صحابہ کی قسمت پر رشک کرتے جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خانے کی دعوت کی، میں بھی ساتھ پہنچ گیا، جو کی روٹی اور شوربہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کو تلاش کر رہے ہیں، اسی دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگ گیا۔ جو نبی کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، اپنی پسند کو چینج کر دیا اپنے آقا کی پسند پر، یہ بڑی بات ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیا ہوتا تھا، عروہ بن مسعود کا واقعہ وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، مبلغین ہیں ماشاءاللہ۔ اب اپنے تو صحابہ کرام کی تعریف کریں، اس وقت تک عروہ بن مسعود ایمان نہ لائے تھے، جاسوسی کے لیے، مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ ذرا جاؤ دیکھو یہ محمد اور ان کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. واپس آ کر وہ کیا کہتا ہے، اے لوگوں خدا کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی پہنچا ہوں اور نجاشی کی ڈیوڑیوں پر بھی حاضری دے چکا ہوں، خدا کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. جب کبھی ان کے دہنے اقدس سے لعاب مبارک نکلا، کسی نہ کسی شہدائی کے ہاتھ میں پڑا جسے اس نے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا. جب وہ اپنے اصحاب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے پر پیش قدمی کرتے ہیں، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ خاموش اور پرسکون رہتے ہیں اور تعظیم اور توقیر میں ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتے تک نہیں ہیں. میرے آقا کو نظر بھر کر صحابہ کرام نہیں دیکھتے، نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے. اب عروہ بن مسعود جا کر اپنی قوم سے کہہ رہا، یہ وہ قوم ہے جو اپنے بادشاہ اپنے آقا سے اس قدر والہانہ پیار کرتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے دعوت اسلامی کے مبلغین، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق کس قدر مضبوط اسٹرانگ ہے اور ہونا چاہیے، یہ ایمان کا بھی تقاضا. اور ہم نے جو بات سنی کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب، میں نے کہا نا صحابہ کرام نے یہ سب چیزیں پروف کی. مقام صحبہ پر مولا علی کا واقعہ ہے، آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز عصر کو جانے دیا، اور پھر میرے آقا نے جب دعا کی تو سورج پلٹ کر آ رہا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اشارہ دے کر گزر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اپنے پیر پر جب سانپ نے ڈس لیا تو جان کی پرواہ نہ کی، ایک طرف جان ہے دوسری طرف نبی کا آرام ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، مگر آقا نے وہاں دعا کر کے انہیں نماز لوٹائی، یہاں لعاب دہن لگا کر صدیق اکبر کو جان لوٹا دی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ان دونوں سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں نا، خلفائے راشدین، امیر المومنین، آقا کے خلیفہ، نبی کے ساتھی. جان بچانا بھی فرض، نماز پڑھنا بھی فرض، یہ دونوں فرض چھوڑے کس بات پر؟ نبی کے آرام پر. گویا عشق مصطفیٰ کی منزل کیا تھی. اور قربان جائیے، امام اہل سنت نے معاملہ بہت کلیئر کر دیا. ہم جیسا آدمی سوچتا رہ جاتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے، اتنے بڑے صحابہ، انہوں نے یہ کیا تو کیوں کیا؟ اعلی حضرت نے ایک ہی شعر میں سارا معاملہ صاف کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. جس سے آقا راضی ہیں اس سے رب بھی راضی ہے. بس آقا کا دامن تھام لے، بس اپنے نبی کا ہو جائے، پھر کامیابی اس کی قدم چومتی ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا یہ کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچے گا نبی پاک خوش ہوں گے یا ہم سے رنجیدہ ہو جائیں گے؟ بیوی خوش ہو جائے، بچے خوش ہو جائیں، دوست خوش ہو جائے، جناب میرا والد خوش ہو جائے، میرا سیٹھ خوش ہو جائے، میرا باس راضی ہو جائے، زندگی اسی کام میں لگی ہوئی ہے. ارے مصطفیٰ خوش ہو جائیں، آقا راضی ہو جائیں، میرا رب راضی ہو جائے، یہ سوچ کر کیوں نہیں جیتے؟ اگر ہم سارے بس زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، ہر کام کرنے سے پہلے بس یہ سوچ لیں یہ کام میرے آقا اس سے خوش ہوں گے تو بس کر ڈالو، نہیں ہوں گے مجھے وہ کام نہیں کرنا. ساری دنیا مجھ سے خوش ہو، ہاتھ چومے، سر پہ بٹھائے، نعرے لگائے، اور اگر میرے آقا مجھ سے خوش نہیں تو پھر تو زندگی بیکار ہے. یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ کسی کام کی نہیں. اور کوئی نہ پوچھے، کوئی نہ ملے،
مگر نبی پاک راضی ہو، رب راضی ہو، وہ بندہ کامیاب ہے، اس کی زندگی کا یہی حاصل ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، وہ تو کہتے ہیں طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر جاتے ہیں، کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اب اس مثال کو، اس روایت کے اس حصے کو سامنے رکھ کے ذرا ان لوگوں کی طرف توجہ کیجئے کہ جنہوں نے دنیا میں، کچھ گلوکار ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں الٹے سیدھے ایکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، دنیاوی کام کرنے والے ہوتے ہیں، مخلوق راضی، بڑا چرچا، بڑا نام، بڑا فیم۔ اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت تو غور سے سنو کہ آج دنیا تمہارے پیچھے ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لی، مجھ سے لوگ بڑے خوش ہیں، میرا آٹوگراف لینے کے لیے لائن لگتی ہے، میری جھلک دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں فینز ہیں، میرا عروج ہے، مجھے اس لیے اتنے ایوارڈز مل گئے۔ اور اب چونکہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی غور کیجئے، میری علاقے میں واہ واہ، میری شہر میں واہ واہ، میرا جناب ایک مرتبہ بن گیا دعوت اسلامی میں، بیان کرتا ہوں تو لوگ تعریف کرتے ہیں، نعت پڑھتا ہوں تو بڑا چرچا۔ ہر وہ شخص سوچے جس کو دنیا میں مقام اور لوگ اس سے راضی، مگر فرمایا اگر رب ناراض ہے، گناہ کر کے لوگوں کو راضی کرنے والا تو براہ راست رب کو ناراض کر رہا ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے نعت پڑھنے والا، بیان کرنے والا، دعوت اسلامی کا کام کرنے والے سے اگر لوگ راضی ہیں تو رب ناراض کیسے ہو جائے گا۔ شروع میں ایک روایت بیان کی تھی، نیت المؤمن خیر من عملی، اور ایک اور جگہ آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت ہی درست نہیں، بیان بڑا اچھا مگر اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، نعت بڑی خوبصورت مگر اس لیے کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے، ذمہ داری بڑی مگر اللہ کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں یہ نیت جو ہے نا، میں چلے اس کانسیپٹ کو بھی کچھ منٹ دے دوں، آپ کو بیانات میں کام آئے گا کہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ نیتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے، پہلے تو نہیں سنتے تھے، اب جناب مذاکرے سے پہلے نیت، بیان سے پہلے نیت، نعت شریف سے پہلے نیت، کھانا کھاؤ تو پہلے نیت، سونے کی بات کرو تو نیت، دعوت اسلامی والے بس نیتوں کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، پہلے تو یہ بات ہوتی نہیں تھی۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ماشاءاللہ کافی سارے اسلام پہ بیٹھے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری کا بخاری شریف شروع کرتے وقت سب سے پہلی حدیث لانا، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اعمال شروع کرنے لگے ہیں، دار و مدار ہی نیتوں پر ہے، تو امام بخاری جو ہے سب سے پہلی حدیث یہ لے کر آئے۔ اب اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے، یہ آقا نے تو آج سے کم ہو گئے 1450 سال پہلے کہہ دیا۔ اب دعوت اسلامی والے کہتے ہیں، امیر اہل سنت کہتے ہیں، تو کیا غلط کہتے ہیں، بلکہ امیر اہل سنت کا احسان مانو، ہماری توجہ ہٹ گئی تھی، ہمیں وہاں لے گئے۔ اچھا اب دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، دو بالکل برابر برابر میں، ایک ہی صف میں، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا، دونوں دکھتے بھی ایک جیسے ہیں، کوئی بھی رکو کر رہا ہے، یہ بھی رکو کر رہا ہے، یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، ٹائم بھی دونوں نے برابر لگایا، ایک کی نماز اسے رب کے قریب کر رہی ہے، اس کے درجے بارگاہ الہی میں بڑھ رہے ہیں، اور دوسرے کی نماز اسے جہنم کی گھڑے میں لے جا رہی ہے۔ فرق، ایک جیسے دکھ رہے ہیں، برابر میں کھڑے ہیں، ایک اس لیے پڑھ رہا ہے کہ رب راضی ہو جائے، مجھ پر فرض ہے اس لیے ادا کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، برابر والا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ نمازی سمجھیں، میرا کچھ نام ہو جائے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، ذرا اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ماں بدولت پابندی سے نماز پڑھنے والا ہے۔ دکھنے میں دونوں ایک جیسے، فرق کیا رہا؟ فرق نیت کا ہے، اتنی سینسٹیو چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمل کرتا جائے اور نیت باطل تو عمل منہ پہ مار دیا جائے۔ تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ رب راضی نہیں، لوگ راضی ہیں۔ روایت میں کیا پڑھا؟ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ایوارڈ جیتے، دنیا میں جناب نام کمایا، کروڑوں فینز بن گئے، آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں کون یاد کرتا ہے؟ کوئی ہے جو کسی اداکار، کسی گلوکار، کسی بہت بڑے جناب گناہوں کا کام کرنے والے کے لیے عرس منعقد کرتا؟ ان کے لیے فاتحہ کی محفل ہوتی ہو، ان کی یاد میں کوئی اجتماع ہوتا ہو، کوئی جمع ہوتے ہوں، بلکہ ان کی یاد میں اگر کوئی جمع ہونے کا موقع ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی کانسرٹ ہی ہوتا ہے، اور ان کو پٹکار پڑے اور ان کو گناہ پہنچتے ہیں، تو پتا چلا جو رب کو راضی نہیں کرتا مخلوق ان سے ناراض آخر میں ہو جاتی ہے. اسی روایت کا دوسرا خوبصورت حصہ، فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی اس سے راضی ہو جاتی ہے. کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہمارے خواجہ کی بات کرتے ہیں. ہند والے بیٹھے نا، خواجہ غریب نواز جب ہند آئے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے. سنو اے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والو، اپنے وطن سے دور رہنے والو، آج آپ ہند سے نیپال آئے ہو، کچھ بنگلہ دیش سے نیپال آئے ہیں، کچھ پاکستان سے آئے ہیں. ہمارے خواجہ مدینہ منورہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اجمیر بھیجا. اے معین الدین، آج سے تم معین الدین ہو، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، اور تم اب ہند جا کر وہاں اسلام کی تبلیغ کرو. تو میرے خواجہ اتنا سفر کر کے وہاں سے اجمیر شریف پہنچے. اب وہاں کیا ہوا تھا، کئیوں نے سیرت پڑھی ہے خواجہ کی، لوگ راضی نہیں ہوئے تھے خواجہ سے، پورا ایسا لگتا تھا کہ بغاوت ہو گئی ان کے خلاف، کوئی جادوگر لے کر آ رہا ہے، کوئی فوج لے کر آ رہا ہے، کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے. میرے خواجہ راضی کسے کر رہے تھے؟ اپنے رب کو. مخلوق ناراض ہو رہی تھی، راضی رب کو کر رہے تھے، مخلوق خلاف ہو رہی تھی. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے خواجہ کے ہاتھوں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اور یہی نہیں، آج دنیا کے اطراف و اکناف، ایسٹ اینڈ ویسٹ، کہیں بھی چلے جاؤ، 800 سے زیادہ سال گزر چکے میرے خواجہ کو دنیا سے پردہ فرمائے، ساری دنیا میں کروڑوں خواجہ کے چاہنے والے مجدور. اللہ کو راضی کیا، آج مخلوق بھی ان سے راضی ہے. میرے خواجہ کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے. تو ہمیں کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ زندگی کا مقصد، پریورٹی، ترجیح کیا ہے. رب راضی ہو، آقا علی صلی اللہ علیہ راضی ہو، یہ دنیا راضی ہو یہ مقصد نہیں. جب وہ راضی ہوں گے تو سب راضی ہو جائیں گے. اگر وہی ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بننا ہے؟ تو عشق رسول یہ بنیادی عنصر ہے ایمان کا، ایمان کی بنیاد کہیں اس کو. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمیں تو عشق رسول میں ڈوبا ہوا دل چاہیے. امیر اہل سنت کے کلام تو پڑھو یار، کون سی نعت، باپا کی کون سی دعا وہ عشق رسول کی خیرات مانگتے ہوئے نہیں ہوتی. ذکر مدینہ، ذکر مصطفیٰ، کبھی چاک گریباں تو کبھی قلب جناب وہ تپتا ہوا، مطلب وہ اصطلاحات جو ہم نے پڑھی بھی نہیں تھی، ہم نے سنی بھی نہیں تھی، غش کھا کر گر جاؤں تو آقا کے قدموں میں تڑپ جاؤں، اور مطلب وہ جذبات آپ دیکھو، یہ وہ کیسا قلب ہے میرے لیے سنت کا کہ عشق رسول کا وہ پیارا بھرا ہوا جام ہے جو چھلک رہا ہے، اور اپنے مریدین، اپنے محبین، اپنے متعلقین کے دلوں میں عشق رسول کی سما فروزہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو چیک کرتے رہنا ہے. وہ اتنے ٹیسٹر، ٹیسٹر کیا کیوں لگاتے ہیں، کرنٹ آ رہا نہیں آ رہا، کبھی کبھی ٹیسٹر لگایا کرو کہ یار پورا ہے کہ نہیں کرنٹ، بیٹری فل ہے کہ نہیں، یہ ادھر ادھر ہو گئی ہے. مشورے تو بھاگ دوڑ تو سفر، یہ آنکھیں بہیں نا تو مزہ نہیں آنا چاہیے، یہ غسل ہو جاتا ہے اندر کا. ہاں اکیلے میں بیٹھ کر دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. یہ کیفیات اللہ کرے کبھی کم نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بڑھتی چلی جائے. یہ کم مت ہونے دینا. وہ ذمہ دار، وہ نگران، وہ دعوت اسلامی کا مبلغ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کا دل عشق رسول سے لبریز نہیں ہے. ارے دعوت اسلامی والوں سے ملتے ہی سامنے والے کو گویا ایک کرنٹ مل جاتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں کسے چاہ رہا تھا. ارے چاہنا تو ادھر ہے. اب آپا لکھتے ہیں نا، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا، سرکار کا مدینہ، اس آس میں جیتا ہوں، عاشق تو جیتا ہی اس آس میں ہے، بس اس آس میں جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، اس کے دن ہوں اس کی راتیں ہوں، بس موقع مل جائے کہ بس میں کسی طرح نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ اگر اس وقت بھی کسی کی کیفیات نہ بن رہی ہو نا، یہ خیال آ رہا ہو کہ یار یہ کیوں رو رہے ہیں اسلامی بھائی، یہ کیوں ایسی باتیں ہو رہی، ہو سکتا ہے یہاں نہیں تو مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو، تو یہی تو کہہ رہا ہوں ٹیسٹر لگاؤ، اگر نبی کا ذکر ہو، مدینے کی بات ہو اور کوئی دل میں ہلچل نہ مچے نا، تو سمجھ لینا دیر از سم تھنگ رانگ، دل میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی دوری آ گئی ہے، مجھے یہ دوری برداشت نہیں۔ ارے آنکھیں آنسو نہ بہائیں، تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گرد گرد آنکھوں میں۔ تصور مدینہ ایسا دل میں جما لو، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا، میرے دل سے تہ میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا، بس یادیں مدینہ ہو، دل میں نبی کی یادیں ہو۔ امیر اہل سنت التجا پیش کرتے نا اپنے آقا سے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، اے کاش رہیں ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، اے کاش بس دل کی کیفیات ایسی ہو جائے، یہ دنیا کی محبت، یہ گندی دنیا کی محبت، یہ دنیا والوں کی محبت نہ ہو، اے کاش میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، آقا میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ، رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، یاد رسول پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، اے کاش ہمیں اخلاص کے ساتھ بہنے والی آنکھیں مل جائیں، ارے رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، ہم رب سے دعا کرتے ہیں
رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو آقا، رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، آقا ہمیں اپنے عشق کی خیرات عطا کر دیجئے، اپنے غلاموں کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ لیجئے، یا رب کریم تیرے بندے دور دور سے آئے ہیں، بڑی مرادیں بڑی امیدیں لیے آئے ہیں، اے مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، یہ ریاکاری نکل جائے، یہ دکھلاوا نکل جائے، یہ لوگوں کے لیے رونا رولانا نہ ہو مولا، بس آقا کی سچی محبت، اپنے نبی سے سچا پیار کرنا نصیب ہو جائے، آقا پر سب کچھ فدا کرنے کا جذبہ دے دے میرے مولا، نبی کی سنتوں سے سچا پیار دے دے، نبی کے پرچم کو دنیا کے کونے کونوں میں پہنچانے کا جذبہ دے دے، اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے رب کریم ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہم میں سے کوئی محروم نہ رہے، یہ دل سے جو دنیا کی محبتیں مال کی محبتیں بہت ساری محبتوں نے دل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے مولا، باتیں بڑی کرتے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں مولا، آج کرم کر دے، اتنے سارے تیرے بندے جمائے مسجد میں بیٹھے مولا، ایک نگاہ کر دے میرے مولا، یہ صاف ہو جائے میرے مالک، صاف ہو جائے، یہ دھل جائے، اور بس آقا کا مدینہ بنا دے، ہمارے سینے کو آقا کا مدینہ بنا دے، تڑپتے رہے مچلتے رہے آقا کی یاد میں، روتے رہے اور بس روتے روتے آقا کے عشق میں، اے کاش آقا کے عشق میں روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، بس مولا کبھی بھی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا نہ آئے کہ کچھ عشق رسول میں کمی ہو، کچھ یاد مدینہ میں کمی ہو، بس سوز و گداز بڑھتا رہے، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مولا مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، صدا یا الہی صدا یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پھر رحمت ہو تیری صدا یا الہی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ